لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. اس میں غالباً وہ نہیں دیکھے بیٹری نہیں
ہے ابھی آ رہا ہے
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف والسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. جناب موسیٰ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مزید سات برس قید خانے میں رہے. جب یہ سات سال بھی پورے ہونے پر آئے تو ایک دن وہاں کا جو بادشاہ تھا, بادشاہ نے خواب میں دیکھا, جو اب تک بھی داستان چل رہی تھی, یہ جو ہے زلیخا, اس کا شوہر عزیز مصر, عزیز مصر یعنی یہ جو ہے وزیر اعظم تھا وہ, اور بادشاہ نے خواب میں دیکھا. ابھی تک بادشاہ اس کہانی میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں تھا, اب آغاز ہو رہا ہے بادشاہ کی گفتگو کا. سات برس تک قید خانے میں پڑے رہنے کے بعد بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میں اس سات گائے ہیں, سات موٹی گائے ہیں جن کو سات دبلی پتلی گائے کھائے جا رہی ہیں, اور سات ہری بالیاں ہیں جن کو سات سوکھی بالیوں نے گھیر رکھا ہے. بادشاہ نے یہ خواب دیکھا, خواب دیکھنے کے بعد وہ بچہ زدہ ہو گیا. بظاہر جو خواب کی تعبیر نظر آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ مطلب کمزور لوگ طاقتوروں کو ختم کر دیں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کمزور عوام جن کو ہم دبائے ہیں, کچلے ہوئے ہیں, ایک دن یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے. تو بظاہر یہ بہت ہی ڈراؤنا خواب ہے, بہت ڈراؤنا خواب ہے یہ جو ہے بظاہر. ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, ادھر جناب یوسف خانے میں ہے, اور وہ ترک اولا کا نتیجہ کہہ لیجیے, ترک اولا کیا ہے, کل اس کو میں عرض کر چکا ہوں, بیان کر چکا ہوں کہ کس قسم کا وہ ترک اولا تھا. ترک اولا کے نتیجے میں جناب یوسف کی مدت قید اور بڑھ گئی. اس مدت میں جناب یوسف کا روزمرہ کا جو ہے مشغلہ یہی ہے, لوگوں کی خدمت وغیرہ کرنے کے علاوہ جو خدا کی بارگاہ میں جو ہے گڑ گڑا کے اپنی اس سہو اور اس طرح کے اولا کی جو ہے معافی چاہ رہے تھے. جب ایک مدت گزر گئی تو جبریل ان کے پاس آئے, جبریل امین نازل ہوئے, اور آنے کے بعد اب ان کو اس مشکل سے باہر نکالنا ہے. آنے کے بعد جناب جبریل نے جناب یوسف سے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں, اس طرح سے خدا کو یاد کریں, اللہم اجعلنی فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب. خدایا ہماری جو ہے مشکلوں کو دور فرما, نجات کا راستہ ہمیں دکھا, اور ہمیں رزق وہاں سے بھی عطا کر جس کا ہم نے حساب لگا رکھا ہے, اور وہاں سے بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے حساب کتاب میں ہوتی ہیں, اتنی ہماری سیلری ہے, اتنا ہم نے اوور ٹائم کیا, ایسا ملا کر کے اتنے ڈالر ہو گئے. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا حساب کتاب جو ہے بگڑ جاتا ہے. ارے کچھ سلام, جتنا ملنا چاہیے تھا ہمیں وہ بھی نہیں ملا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہمیں ملنا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ, جس کو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. تو خدا یا ہمیں ایسی روزی عنایت فرما جس کا ہم نے حساب لگا لیا ہے, اور ایسی بھی روزی دے جس کا ہم نے حساب نہیں لگایا. اس دعا کو آپ پڑھیے, اگر اس قید خانے سے جو ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں اس دعا کو پڑھیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا تھا ہر نماز کے بعد, جو بھی نماز کی کیفیت اس زمانے میں تھی, ہر نماز کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں. اور ایک اور چیز ہے جس کو ان کو جو ہے وہ تعلیم دی گئی کہ جناب یوسف جو تھے وہ اپنے رخساروں کو زمین پر رکھ کر کے, رخساروں کو اپنے زمین پر رکھ کر کے یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم ان کانت ذنوبی قد اخلقت وجہی. پڑھنے والے ہماری کوتاہیوں نے, اب لفظ ذنب ذنوب یہاں پر آیا, اس کا معنی گناہ نہیں کرتے ہیں, ذنب کا معنی ایک بوجھ کے ہوتے ہیں. جو کچھ ہم سے ترک اولا ہوا, جو سہو ہوا کہ ہم نے مخلوق کا کیوں سہارا لیا, کیوں اس سے کہا ہم نے, اور اس وقت کہتے ہوئے کیوں ہمارے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اصل جو ہے مسبب الاسباب اللہ ہے. یہ تو ظاہری اسباب ہیں. اس عمل نے ہمیں تیری نگاہ میں اتنا ذلیل و خوار کر دیا ہے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں. معرفت یہی تو ہے نا, معرفت یہی ہے جس کو ہم عظیم سمجھتے ہیں. چھوٹی سی بھول بھی اگر ہم سے سرزد ہو جائے اس کے بارے میں, دل پر ایک بوجھ رہتا ہے, آخر ہم سے یہ حرکت کیوں سرزد ہو گئی. پالنے والے اگرچہ ہماری بھول نے ہمیں اس قابل نہیں بنا رکھا ہے, قد اخلقت وجہی عندک, تیری بارگاہ میں میرا چہرہ اس قابل نہیں رہ گیا ہے کہ میں اس چہرے کو لے کر کے تیری بارگاہ میں آؤں. میں اس قابل نہیں رہ گیا ہوں کہ تم مجھ پر رحم کرے. فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِوُجُوهِ آبَائِيَ الصَّالِحِينَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم تیری بارگاہ میں اپنے پاک و پاکیزہ آبا و اجداد اس قابل ہیں, ان کے چہرے کو پیش کر رہے ہیں. تجھے اسماعیل کے چہرے کا واسطہ, تجھے ابراہیم کے چہرے کا واسطہ, تجھے اسحاق کے چہرے کا واسطہ, تجھے یعقوب کے چہرے کا واسطہ, ان کا واسطہ دے کر کے تجھ سے یہ دعا طلب کر رہے ہیں. جب جناب یوسف علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے تو اب اللہ نے ان کی رہائی کا بندوبست کیا, ان کی رہائی کا انتظام اب اللہ نے کیا. راوی کہتا ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا یہ دعا تو یوسف نے پڑھی تھی, کیا ہم لوگوں کے بھی کام آ سکتی ہے؟ ہم بھی اگر یہ دعا پڑھیں تو ہماری بھی مشکلیں برطرف ہو سکتی ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں, تم بھی اس دعا کو پڑھو مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. تم اس طرح سے کہو گے, اللہم ان کانت ذنوبی قد اخلقت عندک وجہی فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِوَجْهِ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. انہوں نے واسطہ دیا تھا, ابراہیم کا واسطہ دیا تھا, انہوں نے اسماعیل کا, اسحاق کا, یعقوب کا, اس وقت یہی ہستیاں خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ جو ہے مقرب تھی. لیکن اب نہیں, اب یہ ہے کہ حضرت کے آ جانے کے بعد اب تم پیغمبر کا واسطہ دو, علی کا واسطہ دو, حسن کا واسطہ دو, فاطمہ کا واسطہ دو, حسین کا, اور بقیہ ائمہ کا واسطہ دے کر کے دعا کرو. یہ دعا اگر تم پڑھو گے تو خدا تمہاری حاجتوں کو, تمہاری مشکلوں کو انشاءاللہ دور کرے گا. اب خدا کو اسباب فراہم کرنا ہے نا. اب خدا کس طرح سے یوسف کی رہائی کا سبب فراہم کر رہا ہے؟ بادشاہ نے وہاں خواب دیکھا کہ سات موٹی گائے کو سات دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں, اور سات ہری بالیاں جو ہیں گیہوں کی, ان بالیوں کو جو ہے وہ سات سوکھی بالیاں گھیرے ہوئی ہیں. بادشاہ یہ خواب دیکھ کر کے گھبرا گیا, ڈر گیا. صبح ہوتے ہی اس نے اپنے درباریوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے. خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلایا گیا, کیونکہ اس زمانے میں خواب کی تعبیر کو بہت اہمیت دیا, خواب کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. آج کل بھی اہمیت لوگ دیتے ہیں, اتنی اہمیت خواب کو نہیں دی جاتی ہے جتنی اہمیت اس زمانے میں خواب کو دی جاتی تھی. تو خواب کو بیان کرنے, خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کی بھی دکان کافی اچھی چل رہی تھی. اور اس یہ علم میں بعضوں کو مہارت تھی, بعض ادیائی لکھے, ہر چیز میں ہوتا ہے, ہر زمانے میں ہوتا ہے. بعض واقعی ماہر ہوتے ہیں اور بعض دعوائے مہارت رکھتے ہیں کہ جی ہم تعبیر بیان کر سکتے ہیں. بیان کر دیا تعبیر, کل کہاں پکڑے پھریں گے کہ تعبیر صحیح تھی کہ غلط تھی, تو بیان کر کے نکل گئے. بہرحال ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. وقال الملک, بادشاہ نے کہا, انی ارا, میں خواب میں دیکھا, دیکھا نہیں دیکھ رہا ہوں, کئی مرتبہ اس نے خواب دیکھا, وحشت اس کو اس بھی ہوئی. انی ارا سب آتا بقرات ان سمان, ہم نے سات موٹی گائے دیکھا ہے. کہ یا کلو ہننا سب ان عجاف, جنہیں سات دبلی گائے جو ہیں وہ کھائے جا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر, اور ہم نے سات ہری بالیاں دیکھی ہیں, وہ اخرى یابسات, اور سات دوسری سوکھی بالیاں دیکھی ہیں. یا ایھا الملا, اے ہمارے درباریو, اے ہمارے قریب رہنے والو, اے دربار میں ہمیشہ موجود رہنے والو, افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہو تو ہمارے اس خواب کے بارے میں اپنی رائے کو پیش کرو. اب درباریوں کے سامنے مسئلہ آ گیا, درباری پریشان ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو خواب کی تعبیر کے علم رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں مگر علم ہے نہیں ان کے پاس, تو جہالت کو تو اعتراف نہیں کر سکتے نا, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم تو یہاں ہوگا ہی کے لیے. بادشاہ کے خواب کی اگر تعبیر نہ بیان کر سکو تو میں رہنے کا فائدہ کیا. دوسری طرف سے یہ ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ بادشاہ نے اس خواب کو اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے. اچھا, اور اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے, کچھ کمزور لوگ عوام اٹھ جائیں گے, عوام انقلاب کر دیں گے, تو بادشاہ ایسی بات سننا بھی نہیں چاہتے. عموماً بادشاہ جب خواب دیکھتے ہیں تو تعبیر کرنے والوں سے ان کی امید یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھی تعبیر پیش کریں. واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے. تعبیر بیان کرنے والے کو جو ہے بلایا گیا, اس نے تعبیر بیان کی کہ بادشاہ سلامت, بڑی بہت ہی یہ جو ہے بری خبر ہے, آپ کے سارے خاندان والے آپ کے نگاہوں کے سامنے مر جائیں گے. غصہ آ گیا بادشاہ کو, میرے خاندان والوں کی موت کی بات کرتا ہے, جلاد کہاں ہے, کروڑا دو. دوسرے کو بلایا گیا, اس نے ان سے بڑا سبق سیکھ رکھا تھا. آیا آنے کے بعد کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مبارک ہو, خواب بڑا اچھا ہے. کیا ہے اس کی تعبیر؟ آپ کی عمر بہت لمبی ہے, آپ اپنے گھر میں سب سے زیادہ جیئیں گے. سب سے زیادہ جیئیں گے یعنی سب مر جائیں گے. اس کو ہاں یہ ہوئی نا بات, اس کو انعام دو. تو حکمران طبقہ ہمیشہ اچھی ہی بات سننا چاہتا ہے, بادشاہ سلامت مطمئن رہے, سب حالات ملک کے اچھے چل رہے ہیں. کبھی بھی بادشاہوں کو حکمرانوں کو ملک کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا تھا, مگر خواب تو اس نے کہا ہے, بتاؤ اب کیا کریں. اگر یہ تعبیر پیش کر دیتے ہیں, اول تو احتمال ہے کہ ان کو خود خواب کی تعبیر آتی نہیں تھی, اور بادشاہ کے اوپر ٹوپی نہیں پہنا سکتے تھے, الٹی سیدھی بات کہہ کے چلے جائیں. تو عام آدمی کوئی پوچھے تو اس سے کہہ کے اپنا نکل جائے, لیکن بادشاہ کے دربار میں تو ہمیشہ ان کو رہنا ہے, کہیں اگر غلط نکلا معاملہ تو ان کے سر نہیں بچیں گے. تو انہوں نے راستہ یہ نکالا, قالوا اغغاث احلام وما نحن بتعبیل الاحلام بے عالمین, یہ خواب پریشان ہے, ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے, خواب پریشان ہے. ازغاث یہ جو ہے جمع ہے کیا کہتے ہیں, زغس کی, زغس عربی میں اس بنڈل کو کہتے ہیں, سبزی کا بنڈل یا گھاس کا بنڈل یا لکڑیوں کا بنڈل, جس میں مختلف طرح کی چیزیں اکٹھا کر کے باندھی گئے, اسے کہتے ہیں یہ جو ہے زغس, اور ازغاث اسی کی جو ہے وہ جمع ہے. احلام جمع ہے حلم کی جمع, حلم کہتے ہیں خواب کو. تو اضغاث و احلام ان خواب پریشان کی، کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے، بہت ساری باتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، تھوڑا سا یہ تھوڑا سا وہ، کہیں سے گائے گئی، کہیں سے گائے، کہیں سے جو ہے وہ بالیاں، کچھ ہری کچھ، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ہم خواب واقعی کی تعبیر کا علم جانتے ہیں، خواب پریشان کو ہم بیان نہیں کرتے. اور خواب پریشان پر انسان کو، کیونکہ خواب دو طرح کے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، اور ہمارے یہاں حدیثوں میں بھی خواب کے خطبے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی خواب تین چار قسم کے خواب ہوتے ہیں. کچھ خواب وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، کچھ خواب وہ ہیں جو پیٹ کی خرابی سے ہوتے ہیں، کچھ خواب وہ ہیں جو کچھ انسان دن بھر سوچتا ہے وہی شکل بدل کر کے، کچھ خواب وہ ہوتے ہیں کہ بعض واقعات ہیں جن کو ہم چھپانا چاہتے ہیں لوگوں سے، اپنے یہ جو ہے معافی ضمیر میں لاشعور میں ہم نے بھیج دیا ہے، وہ شکل بدل کر کے اپنی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے خواب میں آ جاتے ہیں. میں اس کو پہلے عرض کر چکا ہوں، اب یہاں پر اس کو نہیں بیان کروں گا. تو ان کے زمانے میں بھی دو طرح کے خواب ہوتے تھے، ایک واقعی خواب جس کی تعبیر ہوتی تھی، خواب پریشان جس کی تعبیر نہیں ہوتی. تم کا کہ نہیں یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، خواب پریشان ہے اور ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے ہیں. لیکن اب تو یہاں پر خدا نے بندوبست کر رکھا تھا نا، یوسف کو آزاد کرانا ہے، یوسف کو آزاد کرانا ہے. تو فوراً وہ ساقی جو قید میں تھا، جس کو جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم قید سے آزاد کر دیے جاؤ گے، دو تھے نا، ایک سے کہا تھا تم کو پھانسی ہوگی اور ایک سے کہا تھا کہ تمہیں آزادی مل جائے گی، اور وہ یوسف کا تذکرہ کرنا بھول گیا تھا اپنے بادشاہ سے. اب اس وقت اچانک اسے یوسف کی یاد آئی، پوری تصویر قید خانے کی نگاہوں کے سامنے ہے. ہم بھی تھے، یوسف بھی تھے، یوسف بڑے اچھے تھے، بہت نیک تھے، بڑے خدمت گزار تھے، بڑے اخلاق والے تھے، بہت جو بات کرتے تھے وہ بات اچھی کرتے تھے، سچی باتیں کرتے تھے. پورا نقشہ قید خانے کا آ گیا کہ ہمارے خواب کی تعبیر کیسے بیان کی تھی. فقال الذی نجا منہما، ان دونوں قیدیوں میں سے جس قیدی کو جو ہے نجات ملی تھی، اس نے اب یہاں کے اوپر کچھ کہنا چاہا. وذکر بعد امتن، ایک امت کے بعد اسے یاد آیا. امت کا لفظ جو ہے امہ، انسانوں کے مجموعے کو بھی امت کہتے ہیں، انسانوں کے مجموعے کو بھی امت کہتے ہیں، اور یہ جو ہے وقت کے مجموعے کو بھی امت کہا جاتا ہے. ایک دن، دو دن، ہفتہ، دس ہفتہ، بیس ہفتہ ملا کر کے جب ایک گروپ بن جائے اسے کہتے ہیں امت. اسی طریقے سے انسان 100, 200, 500, 1000 لوگ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اکٹھا ہونے کے بعد ان کو امت کہا جاتا ہے. یہاں پر من بعد امتیں، یعنی کچھ عرصے کے بعد، کچھ ہفتہ، کچھ مہینہ، سال، 7 سال گزر گئے تھے نا، تو بہت بڑا مجموعہ اکٹھا ہو گیا، بڑی امت بن گئی تھی، ٹائم کی، وقت کی بہت بڑی امت بن گئی تھی. بعد امتن، کچھ عرصے کے بعد اسے یاد آ گئی یوسف کی. تو قالا، اس نے کہا، قال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے وہ جسے نجات مل گئی تھی اور اسے یاد آ گئی یوسف کی، اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلونی، میں اس خواب کی تعبیر آپ کو جو بتا سکتا ہوں. جو بڑے بڑے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے سب ہتھیار ڈالے پڑے، خواب پریشان ہیں، اس کی تعبیر ہمیں نہیں معلوم، وہ اس کا کس سے کوئی تعلق ہی نہیں. ساقی ہے، اس کا کام ہے، اس کو وہاں کے اوپر شراب وراب پلانے کا کام جو کر رہا ہے ساقی، وہ کہتا ہے انا انبئکم، میں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم ہے. اس کو جاننے والا ایک استاد ہے، ایک ماہر ہے جو قید خانے میں ہے. فارسلونی، اچھا یوسف تھے ممنون ملاقات پہ، ان سے مل نہیں سکتا تھا ساقی، اگر چاہتا یوسف کا تذکرہ کیے بغیر وہاں جا کے معلوم کر کے آ کر کے بتاتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، تحقیق کسی کی ہوتی ہے پیش کر دیتے ہیں اپنے نام سے، شعر کسی کا ہے، ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، جاتا جلدی سے پوچھ پاچھ کے آ کر کے بتا دیتا، جس کا رتبہ دربار میں اور بڑھ جاتا. لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہاں یہ جا نہیں سکتا تھا، اس کے لیے دربار میں جانا، وہاں یہ قید خانے میں جانا ممکن نہیں تھا. یوسف یہ جو ہے ممنون ملاقات ہیں، لہذا یہ اظہار کرنے پر بھی مجبور ہو گیا، چونکہ بادشاہ سے اجازت لینا پڑے گی نا وہاں جانے کے، قید خانے میں. کہتا ہے فارسلونی، مجھے قید خانے میں جا کر کے اس قیدی سے پوچھنے کی اجازت دے دی جائے جو اس فن کا استاد ہے. دیر یا سویر، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، نیکیاں چھپتی نہیں ہیں، اچھے کام کا بدلہ ملتا ہی ہے, خدمت کا بدلہ ملنے میں تاخیر تو ہو سکتی ہے, دیر تو ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال اچھائیوں کا پھل ملتا ہے. یوسف نے قید خانے میں قیدیوں کو بڑا احسان کیا تھا, بہت نیکیاں کی تھی, بہت اچھائیاں کی تھی, وقت تو لگا لیکن وہ چیز کام آئی. اگر یوسف نے قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا ہوتا, اپنے علم کا وہاں پر جو ہے مظاہرہ نہیں کیا ہوتا, اپنے اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا, تو اس کو وہ کام آیا. بھاگا بھاگا وہ آیا قید خانے میں, اور آنے کے بعد اس نے جناب یوسف سے کہا, یوسف ایوہ صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. سورہ یوسف آیت 46. ایک طرف سے اس کو احساس بھی تو ہے نا کہ بھائی 7 سال تک انہوں نے کام کہا تھا, وہ کام تو میں نے کیا نہیں, میں احسان فراموش آدمی تھا, بے وفا ہوں میں, کتنا بے وفا آدمی ہوں, ہمیں تو انہوں نے خوش کر دیا, صحیح تعبیر بتائی, قید خانے میں جب تک رہے ہماری خدمت کر دی, کام انہوں نے ہم سے کہا تو وہ کام ہم نے, اور کام بھی کوئی خاص نہیں تھا, فقط اس سے کہہ دینا تھا. ڈر بھی تو لگتا ہے نا کہ اب اس دوست کے پاس جائیں گے تو ہمارا کام کرے گا بھی, مگر نہیں, وہ یوسف کے اخلاق کو دیکھ چکا تھا, عظمت یوسف سے باقی تھا. یوسف ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو گلہ اور شکوا کریں گے, یوسف ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ اگر ان کا کام نہیں ہوا تو ہم تمہارا کام بھی نہیں کریں گے. یوسف ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ وہ بدلہ کسی سے لیں گے, گلہ اور شکوا کریں گے. ساقی قید خانے میں آ کر کے اپنے پرانے دوست یوسف کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے یوسف ایوہ صدیق, اے یوسف اے صدیق. صدیق کسے کہتے ہیں؟ اس کا قول فعل اور عقیدہ ایک دوسرے کی تصدیق کرے, فعل قول کی تصدیق کرے, جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں عمل بھی ہمارا بتائے کہ ہاں جو عقیدہ ہے ہمارا عمل بھی ہمارے عقیدے کی تصدیق کرے. عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی کرنی چاہیے, لیکن اگر اپنی زندگی میں ہم نے اللہ کی اطاعت کے بجائے غیر اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دی, اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے ادھر جاؤ, غیر اللہ کہتا ہے ادھر جاؤ, ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں, اگر ادھر جا رہے ہیں تو ہمارا عمل ہمارے عقیدے کی تصدیق نہیں کر رہا ہے. صدیق وہ ہے جس کا ہر قول ہر فعل اور عقیدہ ایک دوسرے کی تصدیق, عقیدہ عمل کی تصدیق کرے, عمل عقیدے کی تصدیق کرے, قول فعل کی تصدیق کرے, فعل قول کی تصدیق کرے, اسے کہتے ہیں صدیق. قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر کچھ انبیاء کے لیے لفظ صدیق کا استعمال ہوا ہے, اور ان صدیقوں کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے, ہر کسی کو صدیق نہیں کہا ہے, کیا مرتبہ کیا رتبہ دیا ہے. سب سے پہلے جناب ابراہیم کو خدا نے صدیق کہا, انہ کانا صدیقا, ابراہیم کیا تھے؟ صدیق تھے. جب ابراہیم صدیقیت کے درجے پر پہنچے تو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا, اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. صدیقیت تو معمولی چیز نہیں ہے, اس درجے پہ کوئی آ گئے تو اللہ نے انہیں کیا بنایا؟ اپنا خلیل بنا لیا. دوسرا تذکرہ ملتا ہے جناب مریم کے سلسلے میں, جناب مریم کو اللہ نے صدیقہ کہا ہے, جناب مریم کو اللہ نے کہا امہ صدیقہ, قرآن کی آیت, ان کی عیسیٰ کی ماں کیا ہے؟ صدیقہ ہیں. جب مریم صدیقیت کے درجے پر پہنچ گئی تو اللہ نے یہ جو ہے منتخب کر لیا. قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفا کے وطہر کے, اے مریم اللہ نے تمہیں منتخب, اللہ کسے منتخب کرتا ہے؟ جو صدیقیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. جناب ادریس ان انبیاء میں سے ہے جن کو اللہ نے صدیق کے لقب سے یاد کیا, انہ کانا صدیقہ. جب جناب ادریس صدیقیت کے درجے پر فائز ہو گئے تو اللہ نے ان کو ایک اعلیٰ رتبہ عطا کر دیا, چنانچہ قرآن کہتا ہے رفعناہ مکانا علیا, ہم نے ادریس کو ایک اعلیٰ درجہ, ایک اعلیٰ جو ہے رتبہ عنایت کر دیا. یا یہاں پہ جناب یوسف کے لیے ہے کہ صدیق, اس نے آ کر تیرے کہا یا یوسف ایوہ صدیق, یا بھی یوسف کے لیے رفتے صدیق کا استعمال ہوا, خدا نے جناب یوسف کو بھی اقتدار عطا کر دیا. انہو تاکہ خدا نے کذالک مکننا لیوسف, ہم نے یوسف کو اقتدار عطا کیا. ابراہیم صدیق کے درجے پر فائز ہوئے, خلیل بنائے گئے, تو سلام رحمت اللہ. ادریس صدیقیت کے درجے پر فائز ہوئے, درجہ ان کا جو ہے بلند ہوا. مریم صدیقیت کے درجے پر فائز ہوئی, اللہ نے ان کو چن لیا, یہ جو ہے منتخب کر لیا. یوسف صدیقیت کے درجے پر فائز ہوئے, اللہ نے ان کو اقتدار عطا کر دیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مولا کائنات کو اور بہت سارے القاب دیے ہیں, ایک لقب صدیق کر دی مولا کو. تو صدیق کا لقب مولا کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ صدیق. آگے کہتا ہے یوسف ایوہ صدیق, یوسف اے مرد صدیق. صدیق نہیں کہ اے دوست کہا جائے, تب کیا ہے؟ صدیق ہے. صدیق یعنی اے یوسف جس کا قول فعل اور عقیدہ تینوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں, دوسرے کی تائید کرتے, نہ قول فعل سے الگ ہے, نہ فعل قول سے الگ ہے, نہ قول اور فعل عقیدے سے الگ ہے, نہ عقیدہ قول اور فعل سے الگ ہے. افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخرى یابسات. یہ خواب ہے, اس کے بارے میں آپ مجھے تعبیر بیان کرتے. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون, تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر کے ان کو بتا سکوں اور لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا چل سکے. اب یہاں کا جو لفظ ہے لعلہم یعلمون, لعلہم یعلمون ایک معنی دے کر سکتے, آپ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیے, میں جا کے ان کو بتا دوں, انہیں پتا چل جائے. لیکن اس کو ذرا اور یہ جو ہے وسیع افق میں لے آنا چاہیں کہ آپ بتائیں تو وہاں جا کر کے آپ کی عظمت اجاگر ہوگی کہ نا, وہاں جہاں سارے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہتھیار ڈال چکے ہیں, اگر وہاں پتا چلے گا یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے, تو ظاہر سی بات آپ کی عظمت کا احساس لوگوں کو ہو جائے گا. لعلہم یعلمون, تاکہ ان لوگوں کو میں واپس جاؤں, لعلی ارجع الی الناس, میں ان لوگوں تک پلٹ کے جاؤں, ان کو خبر دوں اور ان لوگوں کو آپ کی عظمت کا احساس اور اندازہ ہو جائے. پر اب جناب یوسف نے نہ کوئی گلا کیا, کیا بھائی 7 سال کے بعد اب نظر آئے ہو, 7 سال پہلے جب تمہاری گاڑی پھنسی تھی ہمارے پاس, مشکلوں ہی میں ہمیں تمہیں یاد آتے ہیں, مشکل خط ہمیں بھول گئے. نہیں, جناب یوسف نے کوئی گلا نہ کوئی شرط بھی نہیں رکھی. اس وقت تو ان کی مشکل ہے نا, تجربہ تو کر چکے تھے ایک مرتبہ ان لوگوں کا, اب کم سے کم شرط کر لو, بتائیں گے اس شرط پر, پہلے ہم کو یہاں سے جیل سے باہر نکالو, پہلے ہمیں آزادی دلاؤ, پہلے عدالت ہم کو جو ہے باعزت طریقے سے جو ہے بری کر دے, تب میں بتاؤں گا. نہیں, کوئی کنڈیشن نہیں, کوئی شرط نہیں, کوئی گلا نہیں, کوئی شکوا نہیں. جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کیا, کیونکہ یوسف دیکھ رہے جسے گئے تھے کہ یہ خواب بہت اہم خواب ہے, پورے معاشرے کی زندگی کا سوال ہے. اگر یوسف خواب کی تعبیر نہیں بتائیں گے تو پورا مصر کا سماج تباہ ہو جائے گا, سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. موت اور زندگی کا سوال ہے, جہاں سماج کی موت اور زندگی کا سوال آ جائے, وہاں ذاتی گلے شکوے کوئی معنی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, گلا شکوا ہے, لیکن جہاں پر قوم کا مسئلہ آ گیا ہے, سماج کا مسئلہ آ گیا ہے, امت کا مسئلہ آ گیا ہے, اجتماع کا مسئلہ آ گیا ہے, وہاں پر ذاتی گلے شکوے ہوتے رہیں گے. بعد میں ہمیں آپ نے یہ کہہ دیا, ہمیں آپ نے وہ کہ ٹھیک ہے, کچھ بھی کہا گیا تھا, اس وقت آپ کی ضرورت ہے سماج کو, اس وقت معاشرے کو آپ کی ضرورت ہے, پرانے گلے شکوے بھول جائیے. جناب یوسف نے کہ معمولی بات نہیں تھی نا, اگر ذرا سے جا کے وہ کہہ دیتا تو 7 سال کی خامخواہ کی یہ دقت بھی پریشانی ہے, یا قید و بند کی زندگی بسر نہیں کرنی پڑتی, کوئی کم تکلیف جناب یوسف کو ان 7 برسوں میں نہیں اٹھانی پڑی تھی. پھر ایک وجہ سے کس نے وہاں جا کر کے ذکر, کوئی شکوا نہیں, کوئی شکایت نہیں, اور نہ شرط نہ کنڈیشن, بغیر شرط کے انہوں نے, کیونکہ سماج کی ضرورت ہے اور محسنین ایسے ہی ہوتے ہیں, شان محسنین یہی ہے, شان محسنین یہی ہے کہ بغیر کسی شرط کے بغیر کسی اس کو دیکھے کہ ہمیں کیا ملے گا. نہیں سب قوم مصیبت میں ہے. اے کاش یہی جذبہ ہم لوگوں میں پیدا ہو جاتا کہ آج قوم مصیبت میں ہے تو پھر یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی حنفی اخباری اصولی تقلیدی غیر تقلیدی اور یعنی کیا کیا جو ہے بنتی جا رہی ہیں. جس وقت ہمارے ہاں ہم پر یہ جو ہے مصیبت نازل ہوتی ہے اس وقت بھی ہم نیا جھگڑا نکال لیتے ہیں. بسے کے بعد تو یہ پرانے جھگڑے بھولنے کے بجائے اس کے کہ دشمن کا مقابلہ کریں اس کے بارے میں سوچے کہ کیا کیا جا سکتا ہے نیا جھگڑا لے کر کے بیٹھے. یہی ہو رہا ہے نا. میں نے جناب یوسف نے قرآن کیوں کہہ رہا ہے نحنو نقص علیک احسن القصص. کیوں قرآن یہ کہانی سنا رہا ہے؟ قرآن کا کام کہانی سنانا ہے. قرآن ہدایت کرنا ہے نا. یہ قصہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم اس سے سبق لے سکیں. فردی اور ذاتی مسائل کو اجتماعی مسائل میں سماجی مسائل میں شامل نہ کریں. جناب یہ سب چیزیں بغیر انہوں نے فوراً شروع کر دیا خواب کے تعبیر بنائے. قالا تزرعون سبع سنین دأبًا. دیکھو اس کی تعبیر جناب یوسف فقط تعبیر نہیں بیان کر رہے ہیں آنے والی مشکل کا حل بھی پیش کر رہے ہیں پلاننگ بھی دے رہے ہیں ان کو منصوبہ بنا کے دے رہے ہیں. یعنی جناب یوسف صرف تعبیر خواب کا علم نہیں رکھتے تھے پلاننگ اور ایڈمنسٹریشن کا علم بھی رکھتے تھے. فقط یہ نہیں بتا رہے مشکل آنے والی ہے مشکل حل کیسے ہوگی. یعنی یہ نہیں پہلے خواب کی تعبیر بیان کیا. جناب یوسف نے اتنا بھی وقت برباد نہیں کیا کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بلکہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بجائے یہ جو ہے پلان پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایسا ہوگا سات سال یہ ہوگا سات سال وہ ہوگا فلاں نہیں 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 اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. فوراً کیا شروع کر قالا تزرعون سبع سنین دابا. یہ جو ہے پلان ہے منصوبہ ہے خبر نہیں ہے. سات سال تم لوگ حسب معمول پوری محنت کے ساتھ کھیتی کرو پوری محنت کے ساتھ کھیتی کرو. یہ نہیں کہہ رہے کہ سات سال جو ہے بارش آئے گی اور سات سال کچھ سالی ہوگی اور اس میں لوگ تباہ ہوں گے. یہ سب کچھ نہیں الگ سے تعبیر نہیں بیان کیا ہے بلکہ یہ جو ہے پلاننگ کے ذیل میں تعبیر بھی بیان ہو گئی. تزرعون سبع سنین دابا حسب معمول جیسے تم لوگ پہلے کھیتی کیا کرتے تھے پوری تنبیہی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ کھیتی کرو. کھیتی کرنے کے بعد کیا ہے فما حصدتم یا فصل کٹ گئی سب کھا مت جانا فذروہ فی سنبلۃ تو انہی بالیوں میں انہیں رہنے دو. دانا گیہوں جو بھی فصل ان کی تھی تو یہ لفظ یہاں پر نہ گیہوں کا ہے نہ جو کا ہے. یہ جو ہے سنبلا بالیاں جو کی بھی بالیاں ہوتی ہیں گیہوں کی بھی بالیاں ہوتی ہیں چاول کی بھی جو ہے بالیاں ہوتی ہیں. نہیں معلوم بہرحال یہاں گیہوں تھا کہ چاول تھا کہ کیا تھا جو بھی تھا بہرحال لفظ گیہوں یہاں نہیں ہے. جو دانا ہم کہہ سکتے ہیں جو دانا حاصل ہوگا سارے کے سارا دانا بالیوں سے نکال مت دے انہیں بالیوں ہی میں رہنے دو کیونکہ دانا جب بالیوں سے باہر نکال جائے گا تو جلدی خراب ہوگا بالیوں میں رہے گا تو کم تر خراب ہوگا. یہ وہ جو ہے ٹیکنالوجی تھی جو اس سے اس وقت تک کے لوگ واقف پہلی مرتبہ جناب یوسف جو ہے غذا کو کس طریقے سے زیادہ ٹائم تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے اس کا طریقہ پہلی مرتبہ جناب یوسف نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہم اس علم کے بھی ماہر ہیں. خود نبی ہے نا اللہ مانی ربی پروردگار نے دیا ہے یہ خامخواہ نہیں دیا ہے قیمت سے دیا ہے. قیمت عرض کر چکا ہوں کہ قیمت کیا دیا اللہ نے تب جا کے یوسف کو یہ سارے علوم اللہ نے عطا کیے. یہ اکتسابی علم نہیں ہے جس دنیا میں آ کے سیکھا ہو یہ وحی علم ہے جو خدا نے دیا ہے. اس زمانے والے تھے اس علم سے واقف بھی نہیں تھے. مت نکالنا الا قلیلا مما تاکلون ظاہر سے بات ہے پیٹ بھی ہے نا کفایت شیاری کے ساتھ کھا لینا اتنا کھا لینا جس سے ضرورت پوری ہو جائے اسراف مت کرنا. جناب یوسف یہاں کے اوپر سماج کو ایک سبق یہ بھی دے جا رہے ہیں آج کی کفایت شعاری کل تمہیں خود کفیل بنا سکتی ہے. اگر چاہتے ہو کل تمہارا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلا نہ رہے آج کفایت شعاری اگر آج اسراف کرو گے تو کل کی ایک بات کل ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے. کفایت شادی کا درس دے رہے ہیں، اتنا ہی نکالنا، اتنا ہی کھانا جتنی تمہارے لیے ضرورت ہے، بس اس سے زیادہ مت نکالنا. ثم یاتی من بعد سبع شداد، اس کے بعد پھر سات سال اور آئیں گے. یہ سات سال خوب بارش ہوگی، خوب پانی برسے گا، اس میں موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤ، وقت کو ہاتھ سے جانے مت دینا، کل کر لیں گے، اگلے سال، اگلے سال نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آج کا کام کل میں مت ڈالو، اس سال خوب کام کرو، خوب محنت. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے، آج زندہ سلامت ہے، آج زبان چل رہی ہے، کل کیا پتا تھا گھٹ بند ہو جائے. آج سانس آ رہی ہے کل کی گارنٹی ہے، کل کی کیا اگلے سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے. اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس سال یہ سات برسوں میں خوب بارش ہوگی، محنت سے کھاؤ، محنت سے جو ہے وہ کماؤ تم اسے. ثم یاتی من بعد، اس کے بعد جو ہے سبع شداد، سات نہایت سخت سال آئیں گے، خشکی کا زمانہ، قحطی کا دور ہوگا. اس میں یاکلن ما قدمتم لہن، جو پہلے سات سال میں بچا کے رکھا ہے نا، اسٹاک کر رکھا ہے، اس میں سے کھانا سات سال تک. اس میں اگلے سال انشاءاللہ جم کے بارش ہوگی، حالات بدلیں گے سات سال کے بعد، لیکن سب نہ کھا جانا. تو سب کھا جاؤ گے تو اگلے سال بو گے کیا؟ تنہا بارش تو کافی نہیں ہے نا، تنہا زمین تو کافی نہیں ہے، بیج بھی تو چاہیے، سب مت کھا جانا. کہ معلوم آپ کو آخری سال آ رہا ہے اب تو کھا جاؤ، نہیں. اتنا فرماتے ہیں کہ یاکلن ما قدمتم لہن، جو پہلے سے بچا کے رکھا ہے اس میں سے کھانا. الا قلیلا، الا قلیلا مما تحسنون، تھوڑا سا اگلے سال کے لیے بچا لینا تاکہ اگلے سال اس سے کھیتی باڑی کی جا سکے. فرماتے ہیں ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس، سات سال خوشحالی کے، خوب بارش کے، سات سال قحط سالی کے، چودہ سال، اب تو پندرہواں سال آئے گا، اس میں اچھی طرح سے بارش ہوگی اور لوگوں کو یہ جو ہے فریاد رسی ہوگی، جو تڑپ رہے تھے، ہر سال دعا کر رہے تھے نا، خدا یا بارش 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 بارش، ساتویں سال ان کی آواز سنی جائے گی، ان کی فریاد رسی ہوگی اور اچھی طرح سے فصلیں اگیں گی. فصلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ فصلیں وہ ہیں جو دانے، جو کھانے والے دانے کی شکل میں، جیسے جو ہے، گیہوں ہے، مکہ وغیرہ ہے، اور کچھ دانے وہ ہوتے ہیں جن سے تیل وغیرہ نکالا جاتا ہے، پھل فروٹ ہوتے ہیں جن کا یہ جو ہے وہ جوس نکالا جاتا ہے. فرماتے ہیں جناب یوسف کی دانے بھی ملیں گے، اناج بھی ملے گا، اور تیل والے دانے بھی ہوں گے اور پھل فروٹ بھی ہوں گے. کہ فی ہے یا سرون، جس کو یہ جو ہے نچوڑیں گے. تیل والے دانے بھی جو ہے اثر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھلوں سے جو نکالا ہے کیا جاتا ہے جوس، اس کے لیے بھی ہے کہ یہ یا سرون، اس سے تیل نکالا جائے گا. یہاں تک خواب کی، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک منٹ صرف ہے، میں ایک منٹ کی بات کہہ کر کے ختم کر دوں گی قصے کو. یہ داستان، یہاں تک کی داستان جو ہوئی، اس سے ایک عظیم سبق ملتا ہے کہ خدا کی قدرت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا ہم سوچتے ہیں، اتنا ہم تصور کرتے ہیں خدا کی قدرت کو، خدا کی قدرت اس سے کہیں، ہمارے وہم و خیال سے کہیں زیادہ ہے خدا کی قدرت. اللہ نے ایک معمولی خواب کے ذریعے، ایک معمولی سے خواب کے ذریعے، نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کے ذریعے ایک نبی کو بھی قید خانے سے جو ہے نجات دلائی، اور ایک قوم کو تباہ ہونے سے بچا دیا. اگر یہ خواب نہ دیکھتا ہو، یہ خواب اگر نہ دیکھتا، نتیجے میں جناب یوسف بھی قید سے آزاد نہ ہوتے، اور مصر والے بھی بے خبری میں ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ قدرت خدا ہے، قدرت خدا پر بھروسہ کریں، البتہ وسائل اور اپنی عقل کا استعمال کریں. خواب کی اگر تعبیر حاصل کرنے کے لیے علم کا استعمال نہ کیا گیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے خواب کا کوئی فائدہ نہیں نکل پاتا تھا. ایک چھوٹے سے خواب کے ذریعے ایک عظیم نبی کو بھی جو ہے بچا لیا، اور ایک قوم، بڑی قوم، مصر کی قوم بہت بڑی قوم تھی، اس کو تباہی ہلاکت سے محفوظ کر لیا. خواب کا علم اس زمانے میں، سے میں شرح عرض میں پہلے عرض کیا کہ ترقی یافتہ علم مانا جاتا تھا، سب سے بڑا علم اس زمانے میں جو تھا وہ کیا تھا؟ خواب کا علم. خواب کی تعبیر کا علم اس کے پاس موجود ہو. شاید اسی لیے اللہ نے بھی یوسف کو یہ علم عطا کیا اور اعلیٰ پیمانے پر. معجزہ اسی کو تو کہتے ہیں نا. معجزہ عام طور سے اسی فیلڈ میں ہوتا ہے جس کا چرچا بہت ہوتا ہے اس زمانے میں. اس زمانے میں اس کا چرچا بہت ہوتا ہے. خدا اپنے نبی کو اسی فیلڈ میں ایسی طاقت دے دیتا ہے جس کا جواب کسی سے ممکن نہیں, سب سے برتر ہو جاتا ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارے ہاں تو اس فیلڈ کے بہت سارے ماہرین موجود ہیں نا, ناشنا تو نہیں ہو تم اس فیلڈ سے. اگر یہ ایک معمولی انسان ہے جو اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے تو ظاہر سے اس کا جواب تم ادھر پیش کر سکتے ہو, لیکن جواب پیش نہ کر پانا دلیل ہے کہ اس کو یہ چیز خدا کے علم خود سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے. یہ علم جو ہے وہ خدا داد علم ہے. جناب موسیٰ کو عصا کا معجزہ اگر دیا گیا جس زمانے میں, جس زمانے میں جو ہے وہ جادوگروں کا زور تھا. جناب عیسیٰ اگر اندھوں کو جو ہے وہ شفا کر دے رہے تھے, کوڑھیوں کو کا علاج کر رہے تھے اس زمانے میں, اس زمانے میں علم طب کا بہت عروج تھا. قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جس زمانے میں عربی لٹریچر اپنے اوج پہ تھا, عربی ادبیات اپنے اوج پہ تھے. اتنے مقرور تھے اپنے یہ جو ہے لٹریچر کے سلسلے میں عرب کہ اپنے کو عرب دوسرے کو عجم یعنی گونگا کہتے. زبان ہے تو ہمارے پاس ہے. اس زمانے کے قصیدے آج بھی ہمارے ہاں عربی کے کورسز میں شامل ہیں, آج بھی پڑھائے جاتے ہیں اس زمانے کے قصیدے. قرآن چیلنج جو کرتا ہے اسی فیلڈ میں چیلنج کر رہا ہے. قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, کس جیسی کتاب پیش کر دو. پوری کتاب نہیں, دس سورے, دس نہیں ایک سورہ. سورے میں بھی بقرہ کی قید نہیں ہے. کوثر کا جواب بھی اگر پیش کر سکتے تو پیش کر دو. کس چیز میں؟ معانی اور مفاہیم میں نہیں, الفاظ کی فقط ترتیب میں. ترتیب الفاظ جس کے تم ماہر ہو, جس کا تمہیں دعویٰ ہے اسی میں پیش کر دو. لیکن کوئی جواب نہیں پیش کر سکے. ما ھذا الا کلم, ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. سب کو اس کا اعتراف کرنا پڑا. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں وہ توفیق عنایت فرمائے ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر خدا کی قدرت پر ایمان رکھیں, خدا کی قدرت پر ایمان رکھیں, اور اس کی قدرت کے سائے میں اپنے اقدامات انجام دے سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.